مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ ہے اور کل 9 ذوالحجہ کا دن ہے. 9 ذوالحجہ، اس دن کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. 8 ذوالحجہ، اس کو ہم یوم الترویہ کہتے ہیں. 7 ذوالحجہ، اس کو ہم یوم الزینہ کہتے ہیں. 10 ذوالحجہ، اس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن، اور یوم العید بھی کہتے ہیں، عید کا دن. 11 اور 12 اور 13 ذوالحجہ، اس کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں. یہ ہے تفصیلات ان دنوں کی، اور یہ پورا عشرہ، یہ شروع کے 10 دن اللہ کے نزدیک قیمتی ہیں، اور ان دنوں کے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، یہاں تک کہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور افضل اور پسندیدہ اعمال وہ ان دنوں کے اعمال ہیں. اس سلسلے میں تفصیلی باتیں الحمدللہ گزشتہ ہفتے گزر چکی ہے، اب اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، آج ہم 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کی خصوصیات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ سال کا سب سے بہترین دن ہے. خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم عرفہ، سال کا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے، 9 ذوالحجہ کا دن ہے. یہ سال کے تمام دنوں کا سردار ہے. جس طرح راتوں میں سب سے افضل اور مبارک رات لیلۃ القدر ہے، وہ سال کی تمام راتوں کی سردار ہے. راتوں میں سردار لیلۃ القدر ہے، دنوں میں سردار یوم عرفہ ہے، 9 ذوالحجہ. اس کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو خصوصیات اور فضائل سال کے کسی دوسرے دن کو حاصل نہیں ہے. وہ کیا خصوصیات ہیں؟ ان خصوصیات کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے عرض کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دن کتنا قیمتی ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی کیا قیمت ہے، کس قدر مقام و مرتبہ ہے اس دن کا. سب سے پہلی خصوصیت تو ہم نے آپ سے بیان کی، وہ یہ ہے کہ وہ سال کا سب سے بہترین دن ہے، افضل ترین دن ہے، اور سال کے تمام دنوں کا سردار ہے. دوسری خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ نے تکمیل دین کی خوشخبری سنائی ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن، یعنی یہ 9 ذوالحجہ کی بات ہے، یوم عرفہ کا دن تھا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. مکمل کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک اس دین میں دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی صدر یا وزیر اعظم، دنیا کا کوئی قانون اس میں ترمیم نہیں کر سکتا. جس دین کو اللہ نے کامل اور مکمل کر دیا ہے، جو دستور اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، اب دنیا کے کسی انسان کو، کسی طاقت کو، کسی حکومت کو، کسی بادشاہ کو، کسی سربراہ مملکت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس خدا کے دستور میں ایک زبر زیر پیش میں اضافہ کر سکے یا کمی لا سکے. اس کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اس کو مکمل کر دیا ہے. اب نہ اس میں اضافہ کی گنجائش نہ کمی کی گنجائش. اضافہ کریں گے تو اس کا نام بدعات ہے، خرافات ہے. ہر وہ نئی چیز جو دین میں ہم اپنی طرف سے داخل کریں اسی کا نام بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں فرمایا گیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور گمراہی کے بارے میں کہا گیا وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. تو دین میں ہم کوئی چیز ایکسٹرا فٹنگ نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں کر سکتے. اگر کسی نے دین میں وہ چیزیں داخل کی جو دین کا حصہ نہیں ہے، ظاہر ہے اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام گمراہی ہے. اس کا اختیار اللہ نے ہمیں، کسی انسان کو، کسی حکومت کو، کسی بادشاہ کو نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ ایکسٹرا ایڈ کر لے یا کوئی چیز داخل کر لے. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین میں کمیوں کو ڈھونڈتے ہیں، جیسے آج کل کے ٹی وی چینلز پر ناچنے والے اینکرز، کبھی تین طلاق کا مدعا، کبھی اذان کا مدعا، اور کبھی دین کے شاعر جیسے قربانی کا موضوع. اس طرح کے مختلف موضوعات کو ٹی وی چینلز پر کودنے والے شیطانی اور دجالی اینکر پیش کرتے ہیں عوام الناس کے سامنے، پبلک کے سامنے، اور دین میں کمی کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہاں کمی رہ گئی، یہاں نقص رہ گیا. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو دین کے حقائق سے واقف نہیں رہتے، میڈیا کی ان باتوں کو مان لیتے ہیں. اگر ہم نے نعوذ باللہ میڈیا کی ان بکواس کو قبول کیا، یاد رکھیے پھر وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل گیا. دین کی تعلیمات پر شک کرنا بھی نفاق کی نشانی ہے. ہمیں دین کی تعلیمات پر 100% دل سے یقین ہو کہ یہ تعلیمات، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اس طرح اس دین میں اضافے کا ہمیں اختیار نہیں ہے، اس دین میں کوئی کمی یا نقص کا بھی ہمیں اختیار نہیں ہے. یہ ہر نقص اور ہر کمی سے پاک ہے. ظاہر ہے جس دین کو خدا نے مکمل کیا، انسان کی کیا اوقات کہ اس دین میں کیڑے یا نعوذ باللہ اور کوئی غلط چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے. یہ دین ہر قسم کی کمیوں سے پاک ہے. اور جس نے ٹی وی اینکرز کے ذریعے اپنے دین میں کمی کو تلاش کیا، یا اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وراثت کے موضوع پر، یا طلاق کے موضوع پر، یا حجاب کے موضوع پر، یا اذان کے موضوع پر، یا قربانی کے موضوع پر، یا دیگر موضوعات جو مختلف اوقات میں ٹی وی پر ناچنے والے اینکرز اٹھاتے رہتے، ان سے متاثر ہو کر اگر دل میں ذرا بھی کجی آ گئی، ذرا بھی شک پیدا ہوگا، یاد رکھیے یہی نفاق کی نشانی ہے. اسی لیے ہم صاف طور پر آپ سے کہتے ہیں، اگر اس طرح کے موضوعات پر بحث ہو رہی ہو، ٹی وی میں ڈیبیٹ چل رہا ہے، آپ ان کو دیکھنا چھوڑ دیجئے. کیونکہ عامت المسلمین کے پاس دین کا وہ گہرا علم نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ حق اور باطل کو پہچان سکے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دلائل سے متاثر ہو کر وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ تین طلاق کا مسئلہ مسلمان عورتوں پر نعوذ باللہ ظلم ہے، حالانکہ یہ سراسر رحمت ہے. اور ایک الگ موضوع ہے کہ وہ کس طرح اللہ اس مندوں کے لیے اللہ کا ہر حکم رحمت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. وراثت کا موضوع ہے اور دیگر موضوعات ہیں. تو یہ کمیوں سے بھی پاک ہے. جو کمی کو ڈھونڈے گا وہ تحریف کا شکار ہوگا. اليوم اکملت لکم دینکم, اے قیامت تک آنے والے انسانوں تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب دنیا کی طاقتیں اور حکومتیں مل کر نہ اس دین میں کوئی چیز داخل کر سکتی ہے اور نہ دنیا کی دجالی اینکرز مل کر اس دین میں کوئی کمی لا سکتے ہیں. جو زیادہ کرے گا وہ بھی گمراہ ہوگا اور جو کمی لائے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. ہر کمی اور زیادتی سے پاک اس دین کو اللہ نے اتارا ہے اور اس دین میں, اس کے دستور میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, ناممکن ہے. چاہے دنیا والے دستور بنا لے, چاہے عدالت قانون بنا لے. قرآن اور حدیث کے اصول و ضوابط میں اور اس کی تعلیمات میں دنیا کی حکومتیں اور طاقتیں رد و بدل نہیں کر سکتی, ناممکن چیز ہے. اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میں نے تم پر میری نعمت کو تمام کر دیا, مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. میں راضی ہوں اس بات پر کہ جو دین تم فالو کرے گے, جس دین پر تم چلو گے, اس کا نام اسلام ہے. اسلام کو میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے بطور دین کے, بطور تہذیب کے, بطور تمدن کے. دین کے معنی ہے طریقہ زندگی, وے آف لائف, زندگی گزارنے کا طریقہ, وہ اسلام ہے. واحد مذہب ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں یقینی طور پر کامیاب کرے گا, اور اس سے ہٹ کر جو بھی بندہ دوسرے دین پر, دوسرے کلچر کو فالو کرے گا وہ یقینی طور پر دنیا و آخرت میں ناکام ہوگا. یہ صرف زبان کے بول نہ ہو, یہ جملے دل کی حقیقت بن جائے, اور جب تک اس جملوں کو ہم اپنے دل کی حقیقت نہ بنا لیں ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. پورے یقین کے ساتھ ہمیں اسلام پر عمل کرنا چاہیے. یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو سچا ہے اور خدا کی طرف سے اتارا ہوا ہے, اور دنیا و آخرت کی کامیابی اور عزت کا ایک ہی راستہ ہے. اس سے ہٹ کر سارے راستے گمراہی ہیں, شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہیں, جہنم اور گمراہیوں کی طرف لے جانے والے, انسان کی زندگیوں کو تباہ کرنے والے راستے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی کرپشن غالب آ چکا ہے وہ اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے, اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے, حقائق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. تو ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے, اور اپنے بچوں اور بچیوں کی, نوجوان مردوں عورتوں کی ذہن سازی کا کام کرنا چاہیے. اس وقت ان کی ذہن سازی میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے. الیکٹرانک, پرنٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو پیغام ان تک پہنچتا ہے وہ اسی پیغام کو اسلام کا پیغام سمجھتے ہیں. نیٹ پر جا کر اسلام کو سرچ کرتے ہیں. اب کتنے باطل فرقے ہیں اور گمراہ لوگ ہیں جو اسلام کی تشریح نیٹ کے ذریعے کر رہے ہیں, اور لوگ اس کو پڑھ کر اسی کو حق سمجھ رہے ہیں. اس لیے اپنے بچوں, بچیوں, بوڑھوں, مردوں, عورتوں, جوانوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ تم اپنے ذہن میں اس حقیقت کو بٹھا لو کہ اسلام ہی دنیا کا واحد مذہب ہے تو دنیا و آخرت میں عزت اور کامیابی دلائے گا. اس سے ہٹ کر تمام مذاہب, تمام ادیان باطل ہیں, گمراہی ہیں, اور دنیا و آخرت کی ناکامی کا واحد سبب ہے. یقین ہو اس کے لیے ذہن سازی کریں, ورنہ آج ان سوشل میڈیا اور نت نئے طریقوں کے ذریعے لوگ فکری طور پر مرتد ہو رہے ہیں. مرتد کہتے ہیں اسلام سے نکل جانے کو. نام تو عبداللہ اور عبد الرحمان ہے لیکن ان کی فکریں, ان کی سوچ, ان کا ذہن نکل چکا ہے اسلام سے, یہ مرتد ہو چکے ہیں, اور ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں میں ہے. اس لیے ان ڈیبیٹ سے آپ لوگ دور رہیں. ویسے بھی آپ حضرات جانتے ہیں گودی میڈیا کا کام ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا, اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرنا, لیکن یہ لوگ اسی وقت اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے جب ہم ان ٹی وی ڈیبیٹ کا حصہ بنیں گے. کیسے حصہ بنتے ہیں؟ دیکھ کر. آپ ان ٹی وی ڈیبیٹ کو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں. آپ دیکھنا چھوڑ دیجئے, آپ ان کا بائیکاٹ کر دیجئے, ورنہ ان میڈیا کے ذریعے صرف یہ کہ فرقہ پرستی اور نفرت کا ماحول اس وقت اس ملک میں پھیلایا جا رہا ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے, اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد وہ گودی میڈیا ہے, سب سے بڑا دہشت گرد. اس سے بڑھ کر دہشت گرد آج تک ہندوستان کی زمین میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا, جن کا کام ہے 24 گھنٹے مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, مائنورٹیز کے خلاف, اقلیتوں کے خلاف زہر اگلنا اور اسلام کی تعلیمات کو مسموم کر کے اس طرح پیش کرنا کہ مسلمان بھی اگر ان اسلامی تعلیمات کو دیکھ لے تو وہ خوش شرما جائے کہ بھائی میں کس اسلام کو فالو کر رہا ہوں, اس میں تو کمی ہے. کیا ہمیں گودی میڈیا کے شیطانی اور دجالی اینکر دین پڑھائیں گے؟ کیا ان کے ذریعے ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں گے؟ کیا ان کے ذریعے ہم دین کی تعلیمات کو سمجھیں گے؟ آج ہم ان ٹی وی ڈیبیٹس کو دیکھ کر جانے یا انجانے میں شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, دجالی میڈیا کو, اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو اپنے ایمان کو بیچ چکے ہیں, اس لیے کہ میں بھی دیکھ چکا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ کس طرح اپنی زبان کی چاپلوسی سے مداہنت کے ذریعے باتوں کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں. وہ کہہ دیں گے کہ قرآن مجید میں ہے وقاتل المشرکین کافہ, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کو ہنس کریں گے کما یقاتلونکم کافہ. ہر بات کو جب بیک گراؤنڈ سے کاٹ کر پیش کیا جاتا ہے تو بات کا مطلب ہی بدل جاتا ہے. احل لکم صید البر, حرم علیکم صید البر, اس کو تو پیش کریں گے, لیکن مادم تم حرما والی آیت کو پیش نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حرم علیکم صید البر, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں, جب بیک گراؤنڈ سے بات کو کاٹی جاتی ہے تو مسائل کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اگرچہ کہ یہ موضوع ہمارا نہیں تھا آج, میں تو یوم عرفہ کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے کھڑا تھا, لیکن یہ موضوع, دین کا موضوع, دین کی حقیقت کو سمجھنے کا موضوع, آج یہ ہر نفس کا موضوع ہے, آج کا یہ سب سے بڑا موضوع ہے. بلکہ بقول مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ وہ فکری ارتداد ہے جو اس میڈیا کے ذریعے ہر گھر میں پہنچ رہا ہے کہ فکری طور پر لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں. تم پر حرام کر دیا گیا خشکی کا شکار. اب صرف اسی آیت کو اگر کوئی پیش کرے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ شکار کا جانور کھا نہیں سکتے, شکار کی جانور حرام ہے, یہ مسئلہ ہو جائے گا. اب یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے سمجھ نہیں پاتے, آدھا تیتر آدھا بٹیر, آدھا مطلب سمجھتے آدھا مطلب نہیں سمجھتے, اور جا کر گھر میں کہتے آج مولانا نے کہہ دیا ہے کہ شکار کا گوشت حرام ہے. اس طرح ہوا ایک مرتبہ انگریزی کے تعلق سے, ہم نے کچھ باتیں کہی تھی تو لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ بھائی انگریزی زبان سیکھنا حرام ہے. تو پوری بات سمجھے, آدھی بات نہ سمجھے, اور یہی میڈیا کا کام ہے کہ وہ آدھی بات سمجھائے گا. حرم علیکم صید البر, تم پر تو حرام ہے خشکی کے جانوروں کا شکار. سامنے والی آیت ہے مادم تم حرما, جب تک تم حالت احرام میں ہو, یعنی آپ حج پر گئے ہیں, عمرے پر گئے ہیں, آپ نے احرام حج و عمرے کا باندھ لیا ہے, اب اس کے بعد آپ کے لیے خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے, یہ ہے مسئلہ. لیکن آدھے مسئلے کو بیان کر کے آدھے کو کٹ کر دیں گے, اب مسئلہ ایک کا ایک ہو گیا. یہ وہ حقیقت ہے جو اس وقت میڈیا والے اس وقت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے, اور لوگ آسانی سے ان کی باتوں کا شکار ہو رہے ہیں. حالانکہ دین کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, ایک انسان کا قتل ناحق وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور ایک انسان کوئی جان بچانا یہ پوری انسانیت کی جان بچانا ہے, یہ قرآن کی تعلیم ہے. اس کو تو کبھی نہیں پیش کرتے, وہ تو اس ان آیتوں کو پیش کریں گے جن کا تعلق جنگ سے ہے. بھائی ایک ہوتے ہیں نارمل حالات, آج کے جو حالات ہیں نارمل حالات پہ لا الگ رہتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ جنگ شروع ہو جائے, فوج آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے, تو آپ سے یہ کہا جائے گا بھائی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو, اور دشمن جب آ جائے تو گردن پیش کرو. دنیا کے کس قانون نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے؟ دنیا کے کس مذہب نے آپ کو اس کی تعلیم دی ہے؟ اس وقت تو دنیا کا قانون، دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر کتاب، دنیا کی ہر باحکومت، دنیا کا ہر بادشاہ، دنیا کی ہر عدالت کہے گی دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرو جیسے وہ تم سے کر رہے ہیں. جنگی آیتوں کو نارمل حالات میں آپ پیش کر کے معنی کو پورے بگاڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نعوذ باللہ دہشت گرد ہے اور ہمارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. بہر کیف یہ اگرچہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن آمدن جب بات آئی تو میں نے اس کو تفصیل سے اسی لیے چھیڑا ہے تاکہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں. عقیدے کی خرابی کے ساتھ خدا کے دربار میں نہ نمازیں قبول، نہ تہجد قبول، نہ ذکر و تلاوت قبول، نہ عمرہ اور حج قبول. کوئی بھی نیک عمل عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ خدا کے دربار میں قبول نہیں ہوتا، سب ریجیکٹ، سب مردود. عقیدے کی درستگی یہ اولین فرض ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے انسان عمل میں پیچھے رہے لیکن اس کا یہ عقیدہ، اس کا یہ توحید پر جمع رہنا، اس کو ایک نہ ایک دن جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیوں میں داخل کر کے رہے گا، جہنم کے عذاب سے اسے بچا کر رہے گا، جنت کی نعمتوں میں اسے پہنچا کر رہے گا. خدا کی رضا ایک دن نصیب ہوگی اگر عقیدے کے بگاڑ نہیں ہے. تو یہ وہ دن ہے جس میں عقیدے کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا کہ اب اس دین میں ترمیم و تنسیخ کی، اضافہ یا رد و بدل کی قیامت تک کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کامل و مکمل دین ہے اور خدا تعالی کی طرف سے پسندیدہ ہے اور اسی پر اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے. اور اسی آیت کو سن کر ایک یہودی نے آ کر کہا تھا حضرت عمر ابن خطاب سے، صحیحین میں یہ بات موجود ہے کہ اے عمر، اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، تم اس کو تلاوت کرتے ہو، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پوچھا بتاؤ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا وہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آخر تک. اس پر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہمیں خوب پتا ہے، ہمیں خوب پتا ہے کہ وہ کون سا دن تھا اور وہ کون سی جگہ تھی. وہ دن تھا عرفہ کا، نو ذوالحجہ کا، اور وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا میدان تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا. وقت بھی معلوم ہے، جگہ بھی معلوم ہے، اور اس دن اللہ نے ہمارے لیے دو دو عیدیں جمع کر دی، ایک تو عرفہ کا دن عید کا دن ہے اور ایک جمعہ کا دن جو ہفتے کی عید ہے. اللہ نے اس دن دو دو عیدیں جمع کی اور ان دو عیدوں کے ساتھ اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا جس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خوشخبری دے دی گئی کہ آپ شریعت میں، دین میں اضافے یا کمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا اس سے راضی، اسی دین پر چلو گے دنیا و آخرت کی کامیابی تمہارے پیروں کو چومے گی. معمولی بات نہیں ہے، بڑی خوشخبری ہے یہ. تیسری خصوصیت اس دن کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس دن کی قسم اٹھائی ہے قرآن مجید میں، والشفع والوتر. شفع سے مراد ابن عباس فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کا دن ہے جو یوم عرفہ کے بعد آتا ہے، دس ذوالحجہ، اور وتر سے مراد امام ابن عباس کہتے ہیں وہ یوم عرفہ ہے. اور دو مرتبہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور ایک جگہ قسم کھائی وشاہد و مشہود. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے. اور ایک جگہ اللہ نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر، دس راتوں کی قسم. مفسرین کہتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد یہی ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں. کتنے مبارک دن ہیں اور کتنی مبارک راتیں ہیں جن کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. اور یاد رکھیے خدا کو اپنے مخلوق کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا ہر چیز سے بے نیاز اور پاک ہے، اسے کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق کی قسم کھائے. مفسرین یہاں ایک نقطہ یہ بیان کرتے ہیں خدا عظمتوں کا مالک ہے اور خدا اپنی مخلوق میں جس مخلوق کی قسم کھاتا ہے اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے بندو، اے انسانوں، یہ چیز بڑی عظمت والی ہے، تبھی جا کر میں اس کی قسم اٹھا رہا ہوں. ہمارے دل میں اس کی عظمت اور اہمیت کو بٹھانے کے لیے اللہ نے اس دن کی قسم قرآن مجید میں کھائی ہے، ورنہ اللہ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل جو ہمارے یہاں چلتا ہے, تیرے باپ کی قسم, میری ماں کی قسم, ایمان کی قسم, سبت قسم, یہ سب ناجائز اور حرام ہے. رسول اللہ کی قسم نہیں کھائی جاتی, قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو. قسم اللہ کی اٹھائی جاتی ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. یا اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا اللہ کے صفات کی قسم اٹھائے, غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے. جو ہم بات بات میں کرتے رہتے ہیں, اور خاص کر کے تاجر حضرات اپنے بیوپار کو بڑھانے کے لیے, تجارت کو بڑھانے کے لیے جو قسمیں دلا دلا کر تجارت کرتے ہیں, اچھی طرح کان کھول کر سن لیجئے. اس طرح قسمیں کھا کر تجارت کرنے والا تاجر کبھی ترقی نہیں کر سکتا, اس کی تجارت میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. قسم بار بار نہیں اٹھائی جاتی, موقع محل سے جب انسان کو مجبوری ہو اور اپنی بات کو ثابت کرنی ہوتی ہے, تب انسان آخری درجے میں اللہ کی قسم لیتا ہے. اور اس میں جھوٹ بول کر اگر قسم لیتا ہے, یاد رکھیے یہ بہت بڑی بے ادبی اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ وہ اللہ کا نام استعمال کر کے جھوٹ بول رہا ہے. اسے شرم آنی چاہیے کہ جس خدا نے اسے کھلایا پلایا اور پیدا کیا, وہ زندگی کی ساری نعمتیں اور راحتیں عطا کی, اسی کے نام پہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے پھر رہا ہے. چوتھی خصوصیت اس دن کی یہ ہے کہ اس دن سب سے زیادہ قیدی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. اور اس کی روایت ہمیں ترمذی شریف میں بھی ملتی ہے, غالباً یا مسلم شریف میں, کہ سال میں سب سے زیادہ قیدی جہنم سے آزادی جن کو نصیب ہوتی ہے وہ یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ سے بڑھ کر کسی دن جہنم سے اتنے قیدی آزاد نہیں کیے جاتے جتنے قیدی جہنم سے یوم عرفہ کے دن آزاد کیے جاتے ہیں. تو یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے. چھٹی خصوصیت, یہ گناہوں کی مغفرت کا دن ہے. حاجی لوگ جو مشرق و مغرب, شمال و جنوب سے لاکھوں کی تعداد میں اس وقت عرفات کے میدان میں جمع ہیں, کل رات انہوں نے منیٰ میں قیام کیا, اور آج صبح وہ لوگ حاجی صاحب جتنے حجاج کرام ہیں, تقریباً اخباری رپورٹ کے مطابق تقریباً 10 لاکھ حجاج ہیں, وہ اس وقت عرفات کے میدان میں جمع ہیں, اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, ذکر و اذکار میں ہیں. اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک انہیں اللہ کی یادیں ستاتی رہتی ہیں. وہ اپنے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگتے ہیں, اور پھر وہ حج سے ایسے لوٹتے ہیں جیسے وہ آج اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں, جیسے پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے صاف و شفاف نکلتا ہے. حاجی صاحبان عرفات کے میدان سے اس حال میں مزدلفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں کہ خداوند قدوس ان کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. اور یہ دن شیطان کے لیے سب سے زیادہ مصیبت اور اس کے لیے سب سے زیادہ رسوا کن دن ہوتا ہے, جس میں وہ بہت روتا ہے اور پچھتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری زندگی بھر کی کمائی اور زندگی بھر کی محنت کو ان لوگوں نے آج عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے بخشوا دیا. آج مغفرت کا دن ہے. کتنا اچھا منظر لگتا ہے. آج ہم نے کئی اسٹیٹس دیکھے, ہم نے بھی خود رکھا, عرفات کا منظر جہاں حاجی جمع ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک, لبیک لا شریک لک کی آوازیں اس میدان میں گونج رہی ہے. تکبیرات کی صدائیں ہیں, ذکر و اذکار ہیں, دعائیں ہیں, اپنے رب کے حضور مناجات ہیں, معافی تلافی ہے, رو دھو کر اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے. وہ منظر جب دیکھتا ہے, ایک سچا مسلمان جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو, جس کے دل میں اسلام کے ساتھ عشق ہو, جس کے دل میں ان جگہوں کی عظمت ہو, وہ تڑپ اٹھتا ہے, اس کا دل مچل اٹھتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ اے میرے رب مجھے بھی اس مقام پر پہنچا دیجیے. وہ بڑا بدبخت ہوگا جس کا دل اس آرزو سے, اس تمنا سے محروم ہو. اس لیے جن لوگوں پر حج فرض ہے, پہلی فرصت میں حج کر لیجئے, ڈیلے نہ کیجئے, تاخیر نہ کیجئے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کبھی وقت ساتھ نہ دے اور کبھی مال و اسباب ساتھ نہ دے. ساتویں بات اس دن کی خصوصیت میں وہ یہ ہے کہ یہ یوم عرفہ کے دن کی دعا بہترین دعا ہے. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. آج چونکہ معاف کیجئے مجھے, وقت ہو چکا ہے ہمارے خطبے کا, میں جان بوجھ کر زیادہ وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ اس دن کی اہمیت و عظمت کو سمجھایا جا سکے. سال میں ایک بار آتا ہے, اس دن کی ہم لوگ قدر کریں, اس لیے 5-10 منٹ آج ایکسٹرا لے رہا ہوں. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی, اور وہ بہترین کلمات, وہ بہترین اذکار, وہ بہترین اورات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو میں نے بھی پڑھا تھا اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے بھی پڑھا تھا, وہ ہے چوتھا کلمہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ہم زیادہ سے زیادہ ورد رکھے, اس لیے کہ اس ورد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور آپ سے پہلے والے نبیوں نے پڑھا, اور اس کی ترغیب آپ نے اپنی امت کو دی. آخری خصوصیت, اور بھی خصوصیات ہیں, آخری بات ان خصوصیات میں وہ یہ ہے کہ یہ دن وہ ہے کہ جس میں روزہ رکھنا سنت ہے. یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے, اور اس کی برکت یہ ہے, فضیلت یہ ہے, ثواب یہ ہے کہ اس ایک دن کے روزے کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک آنے والے سال کے گناہ. یہ کتنا سستا سودا ہے کہ آدمی ایک دن محنت کرے اور 2 سال کی مزدوری حاصل کرے. آپ کسی گھر پر جائے, ایک دن محنت کرے, کیا وہ آپ کو 2 سال کی مزدوری دیتا ہے, 2 سال کی تنخواہ دیتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے, اس کا در ہے کہ یہاں ایک دن کی محنت پر آپ کو 2 سال کی تنخواہ, 2 سال کی مزدوری ملے گی. 2 سال کے گناہ جمع کر دیے جائے تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں, اور یہ آسان نسخہ ہے کہ آپ اس کو دھوئے ایک روزے کی برکت سے. اور وہ کل کا دن ہے یوم عرفہ, سنیچر کا دن. اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے, یہ نہیں کہ وہاں مکے میں آج یوم عرفہ ہے جمعے کے دن تو آج ہمارے یوم عرفہ ہے, ہمارے یوم عرفہ کل ہے, 9 ذی الحجہ کل ہے, سنیچر کا دن. دنیا بھر کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے روزے رکھتے ہیں, روزے رکھیں گے اپنے یہاں کے یوم عرفہ پر, نہ کہ مکے کے یوم عرفہ پر. سارے مسائل, صرف روزے کا مسئلہ ہی نہیں, نماز ہو, روزہ ہو, یا جتنے بھی مسائل ہو, ان سب میں وقت کا معیار شریعت میں اپنے اپنے علاقوں کا ہے, دوسرے علاقوں کا ہرگز نہیں ہے. اس کنفیوژن کو آپ بہت اچھی طرح دور کر لیجئے اور اسی پر عمل کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ, اور پرسوں اتوار ہے 10 ذی الحجہ, عید کا دن. اللہ اس آنے والے عید کو ہم سب کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے مبارک فرمائے, خیر و برکت امن و آشتی کا پیغام سبب اور ذریعہ بنائیں, اور جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت میں دیا ہے اس پیغام کو اپنا مشن سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ ہم سب کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے گھر والوں کو, پوری ملت کو سبب اور ذریعے کے طور پر قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا